الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ہمارا جو یہ ظہر کے بعد کا سلسلہ رہا، یہ کوئی پوری سورہ کہف کی تفسیر نہیں ہے، بلکہ سورہ کہف میں جو واقعات آئے ہیں، جو قصے آئے ہیں، بس اسی کی تفسیر کا یہ سلسلہ رہا ہے. چونکہ اس صورت میں آخری واقعہ ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے متعلق تھا، اور پھر تقریباً ایک رکوع سے زیادہ پر یہ صورت مکمل ہو رہی ہے، اس لیے آخری صورتوں کے، آخری آیتوں کے کچھ خلاصے اور فوائد آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. ایسے اگر پوری سورہ کہف کی تفسیر سننی ہو تو وہاں سورت شہر میں ہر پیر کی سوموار کو تفسیر ہوتی ہے، اس میں سورہ کہف ہو چکی ہے، اس کی سی ڈیاں یہاں پر موجود ہے، اس میں پوری سورہ کہف کی مکمل تفسیر ہے. ایک مضمون اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بتلایا کہ ان کافروں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مدد کے لیے مجھے چھوڑ کر کے دوسروں کو تیار کر رکھا ہے. کہ اصل مدد تو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کوئی کسی نبی سے، کوئی کسی فرشتے سے، کوئی کسی ولی سے، کوئی کسی بت سے مدد مانگنے والے بنے ہوئے ہیں. تو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی سے بھی مدد مانگنا یہ ہماری شریعت کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ ایک درجے کا کفر اور شرک کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا یہ بیان فرمائی کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے، اور جہنم کے اندر ان کی مہمانی اور میزبانی ہوگی. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دعا کرنی، سوال کرنا، مدد مانگنی، منت ماننا، یہ سب چیزیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ہم دعا کرے نہ سوال کرے نہ مراد مانگے نہ منت مانگے، یہ ایک شرک کہلاتا ہے، اور شرک بڑا خطرناک گناہ ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور زبردست بات بیان فرمائی کہ بہت سارے لوگ دنیا کے اندر ایسے اعمال کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا عمل کیا، لیکن وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں بالکل بیکار ہوتا ہے۔ اللہ کے یہاں ایسے عمل کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ یہ کون سا عمل ہے کہ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بہت اچھا عمل ہے، بہت نیک عمل ہے، بہت کام کا عمل ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کے یہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں؟ کا ایک کہ ایک آدمی عمل کرتا ہے لیکن اس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو پھر کتنا ہی قیمتی عمل کرے، اس عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو ایک نیکی بھی نہیں ملتی۔ اسی لیے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سارے کافر لوگ، مشرک لوگ، عیسائی لوگ، یہودی لوگ بہت اچھے اچھے چیریٹی کے کام کرتے ہیں، خدمت کے کام کرتے ہیں، لیکن ان کو اس عمل کے اوپر اللہ کے یہاں ایک ذرہ برابر بھی نیکی ملتی نہیں ہے، چونکہ عقیدہ ہی صحیح نہیں۔ اسلام میں تمام اعمال کا فاؤنڈیشن، اس کی بنیاد وہ ہے عقیدہ، کہ آدمی ایک اللہ کو ماننے والا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ صحیح عقیدہ ہوگا تو اس کا عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا، باقی غلط عقیدے کے ساتھ کتنا بھی اونچا عمل کرے وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوتا نہیں۔ اس لیے بہت سے کافر لوگ بھی روزہ بھی رکھ لیتے ہیں اور بہت سے جو ہے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ چاہے جاسوسی کی نیت سے صحیح حج کرنے بھی آ جاتے ہیں، لیکن ان کا یہ عمل اللہ کے یہاں بالکل کوئی نیکی نہیں رکھتا، کوئی ثواب نہیں رکھتا، اس واسطے کہ ان کا عقیدہ ہی صحیح نہیں۔ تو اعمال کے قبول ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑے سے بڑا عمل خراب ہو جاتا ہے ریاکاری کی وجہ سے۔ ریا کا مطلب ہے دکھلانا، کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا، اس سے بڑے سے بڑا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے اوپر ڈر ہے چھوٹے شرک کا، چھوٹے شرک کا مجھے تمہارے اوپر بہت ڈر ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام کسی کو دکھانے کے لیے کرنا، یہ چھوٹا شرک کہلاتا ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوئی بھی کام کرو، کوئی بھی نیکی کرو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے کرو، تو وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا، ورنہ وہ عمل برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی قیمت نہیں رہے گی۔ ایک اور سزا اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی بیان فرمائی کہ قیامت کے دن بعض لوگ ایسے آئیں گے کہ بدن کے اعتبار سے ان کا بدن دیکھو تو کا بہت موٹے، تازے، تندرست ان کا وزن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ بدن میں بہت اچھے، بہت تندرست، لیکن خدا کی نظر کے اندر ان کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں ہوگی۔ اور بعض لوگ ایسے آئیں گے قیامت کے دن بالکل ہلکے پھلکے، کمزور، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی ایسی عزت ہوگی، ایسا مقام ہوگا کہ وہ بلا حساب کتاب خدا کی جنتوں میں چلے جائیں گے۔ کہنے کا حاصل یہ کہ اللہ تعالی انسانوں کی شکل صورت اور انسان کے بدن کو اللہ تعالی نہیں دیکھتے، حدیث میں بھی موجود ہے، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تمہارے بدن کو نہیں دیکھتے، تمہاری باڈی کیسی ہے، تمہاری شکل صورت کو بھی نہیں دیکھتے، اللہ تو دل کی نیت کو دیکھتے ہیں، دل میں کیا نیت ہے، کیا حال ہے، اللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے اپنے عمل میں، اپنے کام کے اندر اپنی نیت کو ٹھیک کرو کہ مجھے اللہ کے لیے یہ کام کرنا ہے، تو اس عمل کے اوپر اللہ کے یہاں نیکی ملے گی، ثواب ملے گا۔ آج ہم بڑی بڑی خیرات کرتے ہیں، بہت سارے چیریٹی کے کام کرتے ہیں، نیکیوں کے کام کرتے ہیں، اور اس میں ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ ہمارا نام ہوئے۔ اس لیے بعض لوگ تو باقاعدہ شرط لگاتے ہیں کہ ہم اتنا پیسہ دیں گے لیکن ہمارے نام کا جو ہے وہاں بورڈ لگے، ہمارے نام کی جو ہے وہاں پلیٹ لگے، تختی لگے، ایسی شرط لگاتے ہیں۔ تو اگر یہی نام کرنے کی نیت سے، دکھانے کی نیت سے خرچ بھی کرو گے تو اس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب ملے گا نہیں، نیکی ملے گی نہیں۔ عمل تو اس طرح کرو، حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہاتھ سے اللہ کے رستے میں خرچ کرو کہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلے، یعنی چپکے چپکے، جو چپکے چپکے خیرات ہوتی ہے اس کا اللہ کے یہاں بہت وزن ہوتا ہے، اس کی اللہ کے یہاں بہت ویلیو ہوتی ہے۔ اسی لیے کوئی کام بھی دکھلاوے کے لیے کرنا نہیں، اللہ کے لیے کرنا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کیے، ہم ان کو جنت الفردوس دیں گے، جب یہ آئیں گے آخرت میں تو ہم ان کو سیدھا جنت الفردوس میں اتاریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ یہ سب سے اوپر کی جنت ہے، اس کے اوپر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ دیکھو نیچے کی جتنی جنت ہے نا، تو اس میں تو حدیث میں آتا ہے کہ دیوار بھی سونے کی، سیلنگ بھی سونے کا، بعض جگہ جو ہے دیوار چاندی کی، کہیں سیلنگ چاندی کا، کہیں ہیرے کا، موتی کا، لیکن جنت الفردوس کی جو سیلنگ ہے، جو چھت ہے، وہ چھت ہے اللہ تعالی کے عرش کا، اس کی چھت خدا تعالی کے عرش کی ہے، اور اس سے قیمتی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ جب اللہ تعالی کا، جب جی چاہے کہ میں اپنے اللہ کا دیدار کروں، اللہ کی زیارت کروں، تو یوں اوپر نظر کی اور اللہ تعالی کا دیدار ہو جائے گا، وہ جنت ہے جنت الفردوس کا، وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگا کرو۔ اور جنت میں جتنی بھی نہر ہے، چاہے دودھ کی نہر ہو، شراب کی نہر ہو، چاہے پانی کی نہر ہو، چاہے شہد کی نہر ہو، یہ سب جنت الفردوس میں سے نکل کر کے جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ سے جب بھی مانگو تو کہا جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اور ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمائی کہ جو میری جنت الفردوس میں آئے گا وہ ہمیشہ وہاں رہے گا، کبھی وہاں سے اس کو نکالا جائے گا نہیں، ہمیشہ اس کو وہاں رہنا ہے۔ دیکھو بھائی، دنیا کی نعمت میں اور آخرت کی نعمت میں یہ سب سے بڑا فرق ہے، سب سے بڑا فرق کہ دنیا میں آدمی کو کیسی بھی نعمت مل جاوے، کیسا بھی مکان مل جاوے، کیسی بھی راحت مل جاوے، لیکن کیا ہے، اس کو چھوڑ کر کے جانا ہے، اس کو یہیں چھوڑ کر کے جانا ہے۔ جب تک زندگی ہوگی وہاں تک آدمی اس میں رہے گا، اس سے فائدہ اٹھائے گا، اس سے مزے اٹھائے گا، اور جیسے ہی موت آ گئی وہ ساری نعمتوں کو چھوڑ کر کے دنیا سے چلا جائے گا۔ اور آخرت کی جو نعمت ہے، ایک مرتبہ مل گئی پھر وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ سب سے بڑا فرق ہے دنیا کی نعمت میں اور آخرت کی نعمت کے اندر۔ لہذا جو نعمت ہمیشہ باقی رہنے والی اس نعمت کے چکر میں پڑو اور اس نعمت کو حاصل کرنے کی فکر کرو, اور یہ جو نعمت جو ایک دن ہاتھ میں سے چھوٹنے والی ہے اس کے چکر میں زیادہ پڑنا نہیں چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. عجیب بات بیان فرمائی کہ اللہ کی شان کیسی ہے, اللہ کی قدرت کیسی ہے, اللہ کا کمال کیسا ہے, اللہ کی بڑائی کیسی ہے. اگر اس چیز کو کوئی آدمی لکھنے بیٹھے کہ چلو میں اللہ کے کمال کو, اللہ کی بڑائی کو, اللہ کی خوبیوں کو, اللہ کی صفات کو میں لکھنے بیٹھوں, تو اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے سمندر ہیں نا, یہ تمام سمندر کو روشنائی بناؤ یعنی انک بنا دو لکھنے کے لیے, اور دنیا میں جتنے درخت ہے وہ سب درختوں کو کاٹ کاٹ کر کے اس میں سے پین بناؤ, قلم بناؤ. تو کہا دنیا کے تمام درخت اس کی پین بنا ڈالو, وہ لکھ لکھ کے گھس جائے گی, ختم ہو جائے گی, اور جتنے سمندر ہے وہ انک ہو جاوے, وہ انک بھی ختم ہو جائے گی. دوسرے سمندر لاؤ اس کو انک بناؤ, وہ بھی ختم ہو جائے گی, لیکن اللہ کی خوبیاں, اللہ کے کمال, اللہ کے صفات ختم ہونے والے نہیں ہیں. ایسی خوبیوں والا ہمارا اللہ ہے, ایسے کمالات والا ہمارا اللہ ہے, ایسی صفات والے ہمارے اللہ تعالی ہے. اس اللہ کی محبت, اس کے اوپر یقین, یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس پر اس کی محبت مل جائے اور اس کی ذات کا ہم کو یقین حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صاف آیت میں قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, قل, نبی لوگوں سے کہہ دو کہ میں تو تمہارے جیسا ایک انسان ہوں. صاف صاف بات قرآن کی ہے, میں تمہارے جیسا بشر ہوں, تمہارے جیسا انسان ہوں. اس لیے تو حضور کھاتے بھی تھے, حضور پیتے بھی تھے, حضور شادی بھی کرتے تھے, حضور پیشاب بھی کرتے تھے, حضور کو استنجا بھی ہوتا تھا, حضور کو بیماری بھی ہوتی تھی, چونکہ ایک انسان ہے, بشر ہے, اور ایک انسان کو جتنی ضرورت پڑتی ہے, سب چیزیں حدیث سے ثابت ہے کہ جتنی ایک انسان کو ضرورت پڑتی ہے وہ تمام ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ یہ کہلوانا چاہتے تھے کہ میرے نبی کو خدا کے درجے پر مت پہنچا دینا, اس لیے کہ پچھلے زمانے میں ایسا ڈینجر کیس ہوا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر جو چمتکار دیکھے لوگوں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو غیب کی باتیں بتلا دیتے تھے, وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. لوگ گھر سے کھا کے آتے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیتے تھے کہ تو یہ کھا کے آیا ہے. بچے ان کے پاس انجیل پڑھنے آتے تھے تو بچوں کو کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کہ تمہاری ماں نے گھر میں فلانے ڈبے میں مٹھائی چھپا کے رکھی ہے, جو گھر میں ہو وہ عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو بتاتے تھے. اب گھر گئے بچے اور جا کر کے اماں کو کہتے ہیں اماں مٹھائی لا, تو ماں کہتی تھی کہ اپنے پاس مٹھائی کہاں ہے, تو وہ بچہ خود کہتا اماں فلانے ڈبے میں مٹھائی ہے, تو ماں بھی سرپرائز ہو جاتی تھی کہ بچے کو خبر کیسی ہوئی. تو عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتلا دیتے تھے وما تدخرون فی بیوتکم, گھروں میں کیا ہے وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ علم دیا تھا, وہ بتلا دیا کرتے تھے. اب ایسی ایسی غیب کی خبر جو اللہ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام پر آتی اور عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو بتا دیتے تھے, پبلک کو بتا دے, تو یہ بات دیکھ کر کے کرسچن کمیونٹی, عیسائی لوگ ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ میں آ گئی کہ عیسیٰ نبی نہیں ہے بلکہ جیسس از دا گاڈ. عیسیٰ تو خدا ہے. انہوں نے اتنی بڑی غلطی کر ڈالی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی سے نکال کر کے جو ہے خدائیت کے درجے پر پہنچا ڈالا. اور عیسیٰ علیہ السلام اور بھی کچھ کمال کرتے تھے. کیا؟ کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, بیماروں کو اچھا کر دیتے تھے. ماں کے پیٹ میں سے کوئی کوڑ والا آیا, ماں کے پیٹ میں سے کوئی بیماری لے کے آیا, اس کو اچھا کر دیتے تھے. قبر پر جاتے تھے, جلالین کے اندر ہے موجود کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر پر گئے اور اس بیٹے کو کہا چل کھڑا ہو جا, تو وہ قبر میں سے نکلا اور بات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, پھر کہا سو جا, وہ جا کے سو گیا. قرآن میں ان کا یہ معجزہ کہ وہ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ, کہ میں ماں کے پیٹ میں سے جو بیماری لے کے آتا ہے اس کو اچھا کر دیتا ہوں, مردوں کو زندہ کر کے ان سے بات کرتا ہوں. مٹی منگواتے تھے اور مٹی میں سے چڑیا بناتے تھے, جیسے بچے نہیں کھیلتے اس طرح چڑیا بناتے, اور چڑیا بنا کے کہتے تیر باذن اللہ, تو وہ ہوا میں اڑنے لگتی تھی زندہ ہو کر کے. ایسے ایسے معجزے اللہ نے دکھلائے تھے. تو یہ معجزے دیکھ کر کے پوری عیسائی قوم گمراہی میں آ گئی اور کیا کہنے لگے کہ عیسیٰ تو اللہ ہے اور عیسیٰ تو خدا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کے عقیدے کی حفاظت فرمائی اور یوں فرمایا کہ میرے نبی کے معجزات دیکھ کر کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات دیکھ کر کے تم ان کو خدا کے درجے میں مت مان لینا, بلکہ وہ تمہارے جیسے ایک انسان ہے, وہ خدا نہیں ہے. اس لیے صاف اعلان کروا دیا انما انا بشر مثلکم, میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں, ایک انسان ہوں, بس مجھ میں اور تم میں فرق کیا ہے کہ میرے پاس اللہ کا فرشتہ وحی لے کے آتا ہے, اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے, میرے اوپر قرآن اتارا ہے, اور تمہارے پاس وحی آتی نہیں ہے, تمہارے اوپر قرآن اترتا نہیں ہے, تمہارے پاس اللہ کا فرشتہ پیغام لے کے آتا نہیں, بس اتنا فرق ہے, باقی میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں, ایک انسان ہوں. اور آخری آیت میں زبردست بات فرما دی فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا, جس کے دل میں یقین ہو کہ مجھے مر کر کے اپنے اللہ کے سامنے جانا ہے, اس اللہ کی ملاقات کرنی ہے, اللہ کو حساب دینا ہے. اور ہم سب کا یہی ایمان ہے کہ ہماری موت ہوگی, اللہ کے پاس جائیں گے, اللہ کو اپنی زندگی کا حساب دیں گے. تو کہ جس کے دل میں عقیدہ ہو کہ مجھے مر کے اللہ کے سامنے جانا ہے, تو کہ اس انسان کو اچھے اعمال کرنے چاہیے. یہ دنیا عمل کی جگہ ہے, نیک کام کر لو اور اپنی زندگیوں کو نیک اعمال میں گزار دو, اور اپنے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو, صرف ایک اللہ تعالی کی خالص ہو کر کے عبادت کرو. کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, جو جلیل القدر صحابی ہے, مفسر امت کا ان کو لقب ملا ہے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی, یہ ایک آیت ہے, اس کو یاد کر لو. اس کا ایک بہت زبردست فائدہ ہے یہاں سے لے کر کے ختم تک, یعنی قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. یہ دو آیت ہے, ان دو آیتوں کا ایک زبردست فائدہ صحابی یہ فرماتے ہیں کہ رات کو جب تم سوو تو سوتے وقت پر یہ آیت پڑھ لو, اور جتنے بجے اٹھنے کی نیت کرنا ہو کر لو, اللہ تعالیٰ اس آیت کو پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ تمہاری آنکھ کو کھول دیں گے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ عمل بتلایا ہے. اور مفسرین نے بہت سارے بزرگوں کے تجربات بتلائے، میں اپنا خود کا تجربہ بتلاتا ہوں. جب بھی یہ آیت پڑھ کے ایک ٹائم کی نیت کر کے سوتے، قدرتی اس ٹائم پر آنکھ کھل جاتی ہے. ہاں اگر ہم اپنی غفلت میں پھر اٹھ کے سو جاوے وہ بات الگ ہے، باقی اس آیت کی بلبرکت سے یہ زبردست الارم ہے اٹھنے کا. باقی موبائل میں الارم رکھو، گھڑی میں رکھو، وہ تو آدمی اٹھ کے بند کر کے پھر سو جاتا ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں. بلکہ بعض ماشاءاللہ ایسی نیند والے ہوتے ہیں کہ ادھر دو دو الارم بج رہے لیکن آنکھ کھلنے کا نام لیتا نہیں ہے، ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں. لیکن یہ آیت کا فائدہ ہے، زبردست فائدہ، کہ رات کو سوتے وقت پڑھ لو اور نیت کر لو مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے، انشاءاللہ آنکھ کھل جائے گی. آپ تجربہ کر کے دیکھ لو. اور اب وہ دن آ ہی رہے ہیں کہ جس میں اٹھنے کے لیے الارم کی ضرورت پڑے گی. رمضان میں تو سحری کھانے کی بھوک سے بھی آدمی اٹھ جاتا ہے، لیکن اب ماشاءاللہ فجر کا بھی مسئلہ ہے، اور اللہ توفیق دے وے تو تہجد کی نماز کا بھی مسئلہ ہے. اللہ ہمیں تہجد کا بھی پابند بنا دے وے، فجر کا بھی پابند بنا دے وے. یہ آیت یاد کر کے رات کو سوتے وقت پڑھ لو، انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری آنکھ کو کھول دیں گے. لیکن آنکھ کھلنے کے بعد پھر اٹھ کے نیچے کھڑے ہو جانے کا، اور جلدی سے وضو کر کے تیاری میں لگ جانے کا. یہ نہیں کہ پھر آنکھ کھلی پھر دوبارہ سو گئے. حضرت مولانا ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جس گھڑی پر جس نیکی کی توفیق دے وے آدمی اس چانس کو لے لے وے. اگر اس منٹ پر اس نے وہ نیکی نہیں کی، بعد میں کروں گا بعد میں کروں گا یہ کرتا رہا، تو پھر اس نیکی کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے. کہا ایک بزرگ، ایک آدمی نے آ کر حضرت کو سنایا کہ حضرت روزانہ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کوئی میرا پیر پکڑ کے ہلا رہا ہے اور میں اٹھ جاتا ہوں اور تہجد پڑھ لیتا ہوں. لیکن حضرت کچھ دن ہوئے کہ وہ کون اٹھانے والا تھا، اب مجھے اٹھانے کے لیے آتا نہیں ہے. حضرت نے پوچھا بھائی کبھی ایسا بھی ہوا تھا کہ اس نے آ کے تم کو اٹھایا اور تم اٹھ کے سو گئے؟ کہاں حضرت ایسا ہوا تھا. کہ ایک مرتبہ اس نے، وہ کون چیز ہے کا مجھے معلوم نہیں، اس نے اٹھایا، میری آنکھ بھی کھلی لیکن میں کھڑا ہوا نہیں، میں پھر غفلت میں سو گیا. کہ اس دن سے اس کا آنا بند ہو گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ کیا ہے، اللہ تعالی کی طرف سے ایک توفیق ہے، ایک غیبی نظام ہے اللہ کا، کہ اللہ تم کو نیکی کے لیے موقع دیتے ہیں. اگر تم نے وہ نیکی کا چانس لے لیا کامیاب، اور اگر تم نے وہ نیکی کا چانس کھو دیا تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے وہ توفیق جلدی نصیب ہوتی نہیں ہے. اسی لیے یہ کام کر لو، اللہ تعالی نے جو زندگی دی ہے اس کو غنیمت سمجھ لو. اس سورہ کہف کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اس کی تلاوت کرے گا تو زمین اس کے قدم سے لے کر آسمان تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور پیدا فرما دیں گے. اور جو جمعہ کے دن پڑے گا تو ایک جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ پورا ہفتہ اس کے لیے نور ہی نور ہو جائے گا، اور گناہ کی مغفرت اس کی ہو جائے گی. اور میں نے وہ تو بتلا ہی دیا تھا کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیت اور اخیر والی 10 آیت یاد کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائیں گے. بہت فائدے کی یہ صورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پورا قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور قرآن کے عوامر پر عمل کی اور نواہی سے اللہ تعالی بچنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لو، دعا کر لیں. الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اے اللہ تو ہم سب کو قرآن سے سچی اور پکی محبت عطا فرما، قرآن کے حقوق کو ادا کرنے والا بنا دے، قرآن کو پابندی سے پڑھنے والا بنا دے، قرآن کو سمجھنے والا بنا دے، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، قرآن کی دعوت کو لے کے عالم میں چلنے والا بنا دے، قرآن کی اشاعت کے لیے قبول فرما لے، حفاظت کے لیے قبول فرما لے، قرآن کی برکت سے ہماری قبروں میں نور عطا فرما دے، قرآن کی برکت سے پل صراط پر نور عطا فرما دے، قرآن کو قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنا دے، قرآن کو ہمارے خلاف حجت بننے سے حفاظت فرما لے، ہماری اولاد کو بھی قرآن کے علوم سے مالا مال فرما دے، ہمارے سینوں کو قرآن کے علوم سے منور فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ یہ جو قرآن کریم کا سلسلہ ظہر کے بعد ہوتا رہا، اے اللہ اس سلسلے کو بے انتہا قبول فرما لے، اس کے فیض کو ہماری زندگیوں میں اور عالم کے مسلمانوں کے لیے اس کو جو ہے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اس کے فیض کو پورے عالم میں جاری ساری فرما دے، پوری زندگی قرآن کی خدمت سے ہمیں وابستہ فرما دے۔ اے اللہ جو بھائی اس میں شریک ہوتے رہے پابندی سے یا کبھی کبھی، اے اللہ سب کے شریک ہونے کو قبول فرما لے، کہنے سننے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ آئندہ بار بار قرآن کی، دین کی، علم کی مجلسوں میں ہم سب کو شریک ہونے کا موقع عطا فرما دے، ہم کو محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں، اے اللہ وہاں قرآن کریم کی تعلیم کا نظم فرما دے۔ اے اللہ ہر ہر جگہ مسلمانوں کے لیے، بچوں کے لیے، مرد عورتوں، جوانوں، بڑوں بوڑھوں کے لیے قرآن کے الفاظ، قرآن کے معنی سیکھنے کا اے اللہ انتظام فرما دے، اور امت کو بھی شوق اور رغبت عطا فرما دے، طلب عطا فرما دے، اس کے لیے اسباب، ماحول اور ذرائع تیرے خزانے غیب سے عطا فرما۔ اور قرآن کے جتنے مدرسے، جتنے ادارے اور جتنے قرآن کی خدمت کے سلسلے پورے عالم میں چل رہے ہیں، اے اللہ اس کی تو بھرپور نصرت اور مدد فرما۔ جو لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو قبول فرما، ان کی تائید اور حمایت فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو بھی قرآن سے ہمیشہ کے لیے وابستہ فرما دے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی بتلائی، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب